بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر، اسپیکر اور وزیر خارجہ نے پاپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ دہلی تالکٹورا اسٹیڈیم میں تحفظ وقف کانفرنس، سیاسی و مذہبی عمائدین کا خطاب، حکومت سے نیا وقف قانون واپس لینے کا مطالبہ۔ ایران اور پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ایرانی چیف جسٹس۔ یمن کے خلاف امریکہ کی فضائی جارحیتوں کا سلسلہ جاری، دارالحکومت صنعاء اور معرب سمیت مختلف علاقوں پر بمباری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے، خیمہ بستیوں پر بمباری میں متعدد شہید اور زخمی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایک پیغام جاری کر کے کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پاپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایک پیغام جاری کر کے کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پاپ فرانسس کے انتقال پر دنیا کے سبھی کیتھولک عیسائیوں، ان کے پیروکاروں اور چاہنے والوں کو تعزیت پیش کی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پاپ فرانسس کے انتقال پر اپنے پیغام میں تعزیت میں کہا ہے کہ پاپ فرانسس کی زندگی اور قیادت کا نمایاں ترین پہلو دنیا میں انسانیت مخالف اقدامات پر ان کا انسان دوستانہ موقف، بالخصوص غزہ میں اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت میں ان کا واضح موقف، نیز بے گناہ فلسطینی بچوں اور خواتین کا قتل عام بند کرنے کا ان کا مطالبہ تھا۔ ادھر وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی سوشل نیٹورک ایکس پر پاپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ایرانی عوام کی جانب سے عالمی برادری خاص طور پر پاپ فرانسس کے سوگوار پیروکاروں سے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عباس عراقچی نے مزید لکھا ہے کہ ہم اس غم میں کیتھولک عیسائی برادری کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ محترم روحانی شخصیت اور کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما تقدس ماں پوپ فرانسس کا انتقال افسوس کا باعث ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پوپ فرانسس امن کے داعی اور توحید کو فروغ دینے والی شخصیت تھے۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے توحید پرستوں اور خدا پرستوں کو خاص طور پر یگانگی اور مہربانی کی طرف بلانے کی انتھک کوششیں کی۔ تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ پوپ فرانسس امن کے داعی تھے جن کے اصلاح پسند اور انسان دوستانہ اقدامات خدا پرستی کے پھیلاؤ، مذاہب کے درمیان مکالمے، تشدد اور جنگ سے پاک دنیا اور مظلوموں کی حمایت کے لیے تھے، جس میں غاصب سہنیوں کے ہاتھوں غزہ کے نہتھے لوگوں کے قتل عام کی مذمت میں ان کا واضح اور کھلا موقف اور تنقید شامل تھی، اور وہ غزہ کے بچوں نہتھے لوگوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی بدولت انصاف کے متلاشیوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں اپنی اور پارلیمنٹ کے اراکین کی جانب سے ویٹیکن کے حکام کیتھولک چرچ کے تمام پیروکاروں اور مسیحی برادری سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ سے اس عظیم اور قابل احترام شخصیت کی روح کے لیے مغفرت اور آخرت میں ابدی نجات کے لیے دعا گو ہوں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے شام میں ایران کی مداخلت پر مبنی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے لگائے جانے والے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط لکھا ہے جس میں شام میں ایران کی مداخلت کے جھوٹے الزام کو مسترد کیا ہے۔ واضح ہے کہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران امریکہ اور سینی حکومت کے نمائندوں نے ایران پر شام میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ایران شام میں عدم استحکام کی پالیسی کا حامی نہیں، بلکہ اس نے ہمیشہ شام کی عرضی سالمیت اور قومی خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سینئر سفارتکار نے اس بات پر زور دیا کہ شام کے استحکام میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں نے خلل ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دہشت گردی سے مقابلے کی آڑ میں دہشت گرد گروہوں کو لیس کیا اور صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے خط کے ایک اور حصے میں شام کی خود مختاری کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کی مذمت کی اور سلامتی کونسل سے ان اقدامات کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدام کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے شام کی گولان پہاڑیوں پر قبضہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قرارداد 497 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں واضح طور پر قابض حکومت کی جانب سے حاکمیت یا انتظامی دائرہ اختیار کے کسی بھی اقدام کو کالعدم اور بین الاقوامی قانونی حیثیت سے مبرہ قرار دیا گیا ہے۔ دہلی کے تالکٹورا اسٹیڈیم میں تحفظ اوقاف کانفرنس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ کانفرنس وقت ترمیمی قانون کے خلاف بلائی گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں ہونے والی اس کانفرنس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ کانفرنس سے ہندوستان کے ممتاز اور سیاسی رہنماؤں نے خطاب کیا اور وقف ترمیمی قانون کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے نئے وقف قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ قانون کسی بھی حال میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کانفرنس سے متعدد غیر مسلم رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں مسلم اوقاف کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو یوگا گرو رام دیو کے اس تبصرے پر سخت اعتراض کیا جس میں انہوں نے ہمدرد کے روح افزا کے لیے شربت جہاد جیسے قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے تھے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق یوگا گرو بابا رام دیو نے منگل کو دہلی ہائی کورٹ کو مطلع کیا کہ ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن انڈیا کے روح افزا شربت کے خلاف تمام اشتہارات چاہے پرنٹ ہو یا ویڈیوز ہٹا دیے جائیں گے۔ جسٹس امیت بنسل ہمدرد فاؤنڈیشن کی عرضی پر سماعت کر رہے تھے جو رام دیو کی کمپنی پتنجلی فوڈز لمیٹڈ کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ جسٹس بنسل نے رام دیو کے وکیل سے کہا کہ یہ تبصرہ عدالت کے ضمیر کو جھجھوڑتا ہے، آپ اپنے موکل سے ہدایت لیں ورنہ ہم سخت حکم دیں گے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے استحکام میں دونوں ممالک کے کردار کی طرف اشارہ کیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی چیف جسٹس حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی نے چین کے شہر ہانگجو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہی اجلاس کے دوران پاکستان کے اعلی عدالتی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایران پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں اچھے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان مشترکہ تعاون کو فروغ دے کر علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے استحکام میں قابل قدر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حجت الاسلام محسنی نے کہا کہ ایران اور پاکستان مختلف شعبوں میں معلومات کے تبادلے کے ذریعے مشترکہ مفادات کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عدالتی نظام کے ساتھ تعاون کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے چیف جسٹس کو دورے پاکستان کی دعوت دی تاکہ مختلف عدالتی امور پر بات چیت کی جا سکے۔ پاکستانی چیف جسٹس نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان عدالتی تعاون اعلیٰ ترین عدالتی حکام کی سطح تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے ایک سیکورٹی ذریعے کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء پر 3 بار حملہ کیا۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے اسی طرح مغرب و کئی دیگر صوبوں کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج امریکی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے غزہ کی تحریک استقامت کی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا، فلسطینیوں کی حمایت میں ان کی کاروائیاں جاری رہیں گی، جن میں بحر ہند اور بحیر احمر میں امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہازوں پر بھی حملہ شامل ہے۔ اب تک بارہا اس قسم کے حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ غزہ میں صہیونی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد اب 51,266 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں 26 فلسطینی شہید اور 60 دیگر زخمی ہوئے، جبکہ 18 مارچ سے جارحیت کے نئے دور کے بعد سے اب تک 1,890 شہید اور 4,950 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے اب تک مجموعی طور پر 51,266 فلسطینی شہید اور 1,16,951 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ نئی جارحیت کے 36ویں دن میں صہیونی حکومت نے رہائشی علاقوں اور مکانات اور پناہ گزینوں کے خیموں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ غزہ خان یونس پر بمباری میں 14 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 36 دنوں سے غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے وحشیانہ زمینی اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ جارے صہیونی فوجیوں نے 36ویں دن بھی غزہ پٹی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر وسیع پیمانے پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ دریاسنا الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 42 فلسطینیوں کی شہادت اور دسیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، اور اعلان کیا ہے کہ غزہ اور خان یونس شہروں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب سینی حکومت نے جنوبی لبنان میں الحنیہ علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سینی حکومت نے جنوبی لبنان میں شہر سور کے قریب الحنیہ علاقے کے اطراف میں ڈرون حملہ کیا اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اس حملے میں ایک شخص شہید ہوا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق سینی فوج نے شبا کے مضافاتی علاقوں پر گولہ باری کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا شہ دو سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و مبتلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے. جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے, اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں. ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے. تارکین جہاد کے گھر, محلے, بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں, اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں, یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے. جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے, اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے, اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں. ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے, جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں, تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے. اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور اس کو ختم ہونا ہی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے, کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے, اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا. جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے. قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے, کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے, کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے, اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا. اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ پس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنواں بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنواں بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکا چوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا۔ اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا۔ لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدمعاش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی، اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدمعاش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہخانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی، تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 اردیبہشت، 24 شوال اور 23 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین اردی بحث 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے پہلے سربراہ جنرل ولی اللہ کرنی کو دہشت گرد گروہ فرقان کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ شہید ولی اللہ کرنی 1292 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فوج میں ملازمت اختیار کی۔ فوج میں آتے ہی انہوں نے شاہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دی۔ 1337 ہجری شمسی میں حکومت کے خلاف بغاوت کا انکشاف ہونے کے بعد انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جنرل کرنی فوج کی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے پہلے سربراہ مقرر ہوئے، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کو صرف 72 دن گزرے تھے کہ جنرل کرنی کو دہشت گرد گروہ فرقان کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ جنرل کرنی کا قتل اور اس جیسے دوسرے واقعات اسلامی انقلاب کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے نہایت ہوشیاری اور تدبیر کے ساتھ ایران اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اردیبہشت 1363 ہجری شمسی کو عراق نے ایران کے تیل بردار بحری جہازوں پر حملے شروع کیے۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے آغاز کو 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد عراق نے بڑی طاقتوں کی مدد سے ایران پر دباؤ ڈالنے اور جنگ مسلط کرنے کا ارادہ کیا۔ لہذا ایک مشترکہ منصوبے کے تحت یہ طے پایا کہ وہ ایران کی تیل کی برآمد کو روک دے گا اور عالمی منڈی میں ایران کے تیل کے بدلے علاقے کے ممالک اپنے تیل کی پیداوار اور برآمد میں اضافہ کر دیں گے۔ اس منصوبے کے مطابق عراق نے امریکہ اور مغرب کی حمایت و مدد سے ایران کے جزیرے خارک پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے تیل بردار بحری جہازوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے باعث تیل کی قیمتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں۔ تھیں۔ عراقی حکام نے ان حملوں کے بارے میں کہا کہ جب ایران کے پاس تیل کا پیسہ نہیں ہوگا تو وہ بلیک مارکیٹ سے ہتھیار بھی نہیں خرید سکے گا، لیکن جب ایران نے جوابی حملے کیے تو علاقے کے ممالک احتجاج کرنے لگے اور اقوام متحدہ نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف قرارداد پاس کر دی۔ چوبیس شوال سن 211 ہجری قمری کو معروف محدث عبد الرزاق سنانی 85 برس کی عمر میں یمن میں انتقال کر گئے۔ وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے اور اس دور کے بہت سے علماء نے ان سے قصب فیض کیا۔ عبد الرزاق سنانی کی عمر کے آخری حصے میں بینائی جاتی رہی۔ ان کا شمار معروف حافظان قرآن میں ہوتا تھا۔ ان کی اہم تحریروں میں تفسیر قرآن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ چوبیس شوال سن 749 ہجری قمری کو مسلمان فقی، محدث، مفسر اور مصنف ابن لبان کا انتقال ہوا۔ وہ 679 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور بچپن اپنے پیدائشی وطن میں ہی گزارا، جس کے بعد انہوں نے بڑے علماء کے پاس فقہ، اصول فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں شعر کہنے میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ ابن لبان درس و تدریس کے ذریعے واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں بے حد مفید ہے، اور جس میں قرآن کریم میں محکم و متشابہ آیات پر تحقیق کی گئی ہے۔ تیئیس اپریل سن 1616 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر ولیم شیکسپیئر کا انتقال ہوا۔ وہ 26 اپریل 1564 کو پیدا ہوئے تھے۔ شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں کے لیے زیادہ تر پرانے قصوں اور تاریخی واقعات کو بنیاد بنایا۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کے اہم ڈراموں میں مرچنٹ آف وینس، رومیو اینڈ جولیٹ اور ہیملیٹ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تیئیس اپریل سن 1775 عیسوی کو انگریز مصور اور مجسمہ ساز ولیم ٹرنر لندن کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی مصوری سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس شعبے میں اپنے کام کو محنت اور لگن سے جاری رکھا، اور جوانی میں ہی ایک مشہور مصور کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ولیم ٹرنر کا 1851 میں انتقال ہوا۔ اور 23 اپریل سن 1858 عیسوی کو مشہور ماہر طبیعیات اور ریاضی داں میکس پلانک جرمنی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے طبیعیات میں کوانٹم نظریہ پیش کیا۔ انہیں یہ نظریہ پیش کرنے پر 1918 میں فزکس کا نوبل انعام دیا گیا۔ وہ جرمنی کے توسیع پسند ڈکٹیٹر ہٹلر کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے طبیعیات کے شعبے میں بہت ہی اہم تحقیقات انجام دیں۔ میکس پلانک کا 1947 میں انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ Oh, سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے،
तू बचाता और आजमाता है। अर्श पर तेरी हुकूमत और मुल्क तेरे कब्जे कुदरत में है। मैं तुझे ऐसे शख्स की तरह पुकारती हूँ जिसका वसीला कमजोर हो, चारे कार कता हो गया हो, मौत करीब आ गई हो और दुनिया की आरजू में गिरफ्तार हो और तेरी रहमत का बहुत ज्यादा मोहताज हो। उसकी कोताहियों के बायस उसकी हसरतें बढ़ चुकी हों और उसकी लग्जिशें और ठोकरें बहुत ज्यादा हों और तेरे हुजूर सच्ची तौबा कर रही हूँ, पस तू नबियों के खातम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर रहमत फरमा और उनके पाको पाकीज़ा अहले बैत पर भी रहमत फरमा और मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद की शिफ़ात और हिमायत नसीब फरमा और मुझे उनके क़ुर्ब से महरूम न रख, कि बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ऐ माबूद, इस बुध के दिन मेरी चार हाजतें पूरी फरमा, कि मेरी कुवत अपनी इताअत में लगा दे, मेरी खुशी अपनी इबादत में करार दे, मेरी तवज्जो अपने सवाब की तरफ कर दे और जिस चीज से मुझ पर तेरा सख्त अजाब आता हो मुझे उससे दूर रख, कि बेशक तू जिस पर चाहे लुत्फ फरमाता है।